لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. فقد نودي يوم القيامة أين أين زين العابدين. صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على محمد وعلى محمد. إن شاء الله تعالى اس ایک دن کے علاوہ بقیہ جو چار دن زندگی اور توفیق رہی، تو جس موضوع پر چند ایک مطالب عرض کرنے ہیں وہ موضوع ہے نیرنگی زمانہ اور شیعیان اہل بیت علیہ السلام، یعنی بنی ثقیفہ سے لے کر اب تک زمانے نے کس کس طرح کے رنگ بدلے، اور اس پورے عرصے میں اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام کے چاہنے والے کن حالات سے گزرے، اور انہوں نے ہر دور اور ہر زمانے میں اس دور کی سیاستوں اور سازشوں کے مقابلے میں کیا موقف اختیار کیا، اور کیا حکمت عملی اپنائی کہ آج ہم پوری دنیا میں عزت و آبرو اور صداقت و عظمت و شرافت کے ساتھ جی رہے ہیں. پوری دنیا میں اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والے بھی ہیں، اور عزاداری امام حسین علیہ السلام بھی شان و شوکت و عظمت کے ساتھ ہے. البتہ آج کا دن کیونکہ شہادت حضرت امام زین العابدین علیہ السلام والسلام ہے، لہذا آج کی مجلس عزا جو ہے وہ آپ ہی کی مختصر سوان حیات کے بارے میں ہے. جیسے کہ ہم اور آپ اس ابتدائی بات سے واقف ہیں کہ حضرت امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام نے کن حالات میں مدینہ کو ترک کیا. مدینہ کے یہ حالات امام حسین علیہ السلام کے زمانے سے نہیں تھے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، رحلت کے ساتھ ہی علی، آل علی اور اہل بیت محمد علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ یہ حالات پیش آئے تھے، اور ان حالات کا آغاز اور اس کی ابتدا ہی اس طرح ہوئی کہ اہل بیت کی سب سے پہلی فرد معصومہ کونین علیہ السلام گھر سے نکل کر بابا کی قبر مبارک پر آ کر یہ نوحہ کہتی ہیں کہ بابا صبت علیہ مصائب لو صبت علی الایام سرنا لیالیا. یہ ان مصائب کی ابتدا تھی، اور جیسے جیسے دن گزرتے رہے مصائب میں شدت آتی رہی، لیکن تاریخ اسلام گواہ ہے کہ مسائل میں چاہے کوئی بھی شکل و صورت اختیار کی ہو، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے رسول اللہ کی وصیت کے مطابق اور قرآنی آیات کے مطابق اپنی ذمہ داری یہی سمجھی کہ تمام تر جبر و تشدد اور مصائب کے مقابلے میں انتہائی صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا اور کسی بھی قسم کے ریئیکشن اور جواب دینے کے بجائے بہت ہی بہترین حکمت عملی کا مظاہرہ کیا کہ جہاں اپنے حق کا دفاع کریں، مکمل وضاحت کے ساتھ اپنی فضیلتوں کو اور اپنے حقوق کو بیان کریں جنہیں سلب کیا گیا تھا، مگر اس طریقے سے کہ معاشرے میں تفرقہ اور انتشار اور اختلاف نہ پھیلے، اور جو بھی اس دور کی شیطانی طاقتیں ہیں چاہے وہ اندر کی ہوں یا باہر کی ہوں، انہیں اسلام اور عالم اسلام پر شب خون مارنے کا موقع نہ ملے، کچھ اس طریقے سے اہل بیت علیہ السلام نے اپنی پالیسی کو رکھا۔ لہذا ایک واقعہ بھی بیان کیا ہے قصص الانبیاء کی، جسے تحریر کیا ہے قم مقدس کے مشہور و معروف استاد ہیں آیت اللہ محمد محمدی، وہ کہتے ہیں کہ ایک دن مدینہ کے ایک مقام پر امام علی علیہ السلام کچھ مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے جن میں اصحاب رسول بھی تھے، تو ایک یہودی کا وہاں سے گزر ہوا اور اس نے طنز کیا کہ تم مسلمانوں کے رسول کا کفن بھی ابھی میلہ نہیں ہوا اور تمہارے درمیان اختلافات ہو گئے۔ تو امام علی علیہ السلام نے پلٹ کر، کتنا حکیمانہ آپ نے جواب دیا کہ آپ فرماتے ہیں کہ ہمارا تو رسول اللہ کی پوری وصیت میں سے صرف ایک جملے پر اختلاف ہوا ہے، لیکن تمہارا حال یہ ہے کہ تمہارے نبی نے دریائے نیل تمہیں پار کروا دیا اور ابھی تمہارے پیر خشک نہیں ہوئے تھے کہ تم نے اپنے نبی سے درخواست کی کہ ہمیں بھی، یہ جو قوم ہم دیکھ رہے ہیں کہ بت کی پرستش کر رہی ہے، ہمیں بھی ایک ایسا بت بنا کر دے دیجیے تاکہ ہم اس کی پرستش کریں، تم تو اپنے دین کی اصل و اساس اور بنیاد ہی سے منحرف ہو گئے تھے جبکہ ابھی تمہارے پاؤں بھی خشک نہیں ہوئے تھے، مثال جو ہے وہ آپ نے عرض کی۔ لہذا یہ ایک ہے تو ایک واقعہ، لیکن اس جیسے مکمل سیرت ہے اہل بیت علیہ السلام کی کہ انہوں نے مسلمانوں کے درمیان باہمی اتحاد و اخوت کو برقرار رکھنے کی مسلسل کوشش کرتے رہے۔ لہذا امام علی علیہ السلام کے بعد امام حسن علیہ السلام کو کن حالات کا سامنا کرنا پڑا، اور پھر امام حسین علیہ السلام جب مدینے سے نکلے ہیں تو ہم اور آپ واقف ہیں کہ کس عالم میں نکلے ہیں اور کیوں کر نکلے ہیں، یعنی آپ کو صاف دھمکی مل چکی ہے اور آپ مسجد نبوی میں اور بازار میں آپ کے ساتھ باقاعدہ گفتگو ہو رہی ہے، اور آپ نے بیان فرمایا کہ کس طرح جو ہے وہ حسین ابن علی جیسی شخصیت سے کہ آپ نے مکمل تعارف کروایا کہ میں کون ہوں، میرے نانا، میرے بابا، میری ماں، ہمارا گھر، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے بارے میں کیا فرمایا کہ ہم پر اللہ تعالیٰ کا درود و سلام اور رحمتیں نازل ہوتی ہیں، یہ سب چیزیں آپ بیان کرتے رہے اور اسی بیانات کے ساتھ آپ نے مدینہ کو چھوڑا۔ مدینہ کے حالات کے حوالے سے حضرت امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ قول بہت ہی وضاحت کرتا ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا ما بمکہ والمدینہ عشرون رجلا یحبوننا، جانتے ہو ان حکمرانوں نے مکہ اور مدینہ کو ایسا بنا دیا کہ مکہ اور مدینہ میں 20 افراد بھی ایسے نہیں رہے جو ہم سے محبت کرتے ہوں. بڑا جملہ کتنا واضح ہے, ایک تلخ حقیقت پر مبنی ایک جملہ ہے. اسے ہم سمجھ سکتے ہیں جناب سیدہ علیہ السلام کے ساتھ ہوتا رہا جو انہوں نے کرنا چاہا, آپ کے گھر کے ساتھ, امام علی علیہ السلام کے ساتھ, امام حسن علیہ السلام کے ساتھ اور امام حسین علیہ السلام کے ساتھ. مدینے میں نہیں, مکے میں کیا صورتحال ہوئی کہ آپ کو حج کے احرام کو عمرے کے احرام میں تبدیل کر کے جس طریقے سے مکہ مدینہ منورہ کی عظمت کو بچانا پڑا آپ کو, اسی طرح مکہ معظمہ کی بھی حرمت کو بچانے کی جو ہے وہ حالات پیدا ہوئے. تو یہ صورتحال ہو گئی کہ اگر مکہ اور مدینہ جو انتہائی مقدس ترین ایسے شہر ہیں کہ جن پر وحی نازل ہوئی, جو اسلام کے مرکز ہیں اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے وطن ہیں, یہ دونوں شہر ان میں ولادتیں ہوئی ہیں, یہ ان کے آبائی وطن ہیں, تو جناب سیدہ علیہ السلام کے ساتھ جو حالات پیش آئے, جو مصائب آپ پر ڈھائے گئے اور اس کے بعد بقیہ ہستیوں کے ساتھ جو روش اپنائی گئی, اگر ان دونوں شہروں میں محبت کرنے والے ہوتے تو کیا یہ تماشا دیکھا جاتا؟ تماشا ہی تو دیکھا گیا کہ آپ دربار سے واپس آ کر بیان کرتی ہیں کہ اے ابو الحسن میں کھڑی رہی اور وہ سب بیٹھے رہے, میں نے قرآنی آیتوں کی روشنی میں اور رسول اللہ بابا کی احادیث کی روشنی میں اپنے حق کو واضح کیا, مہاجرین و انصار میں سے کسی نے ایک جملے کے ذریعے بھی میری تائید نہیں کی. اور پھر آپ دیکھیں امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جنازہ ہے, آپ کے جنازے پر تیر برسائے جاتے ہیں. لہذا یہ جملہ بہت واضح ہے کہ ما بمکہ والمدینہ عشرون رجلا یحبوننا, اس نظام خلافت اور اس فاسد نظام نے مسلمانوں کو آل رسول سے اس حد تک دور کر دیا, ان کی عظمت, ان کی شرافت, ان کی صداقت کو اس حد تک دھندلا کر دیا کہ 20 افراد بھی ان کے محب نہیں ہیں مکہ اور مدینہ میں. بہرحال کربلا کا واقعہ ہوا, شہادتیں ہوئی اور اہل بیت علیہ السلام اور جو آپ کے چاہنے والے تھے وہ سب اسیر کیے گئے, اور کس توہین و تذلیل کے ساتھ, غربت اور مظلومیت کے ساتھ کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام, صحرا بیابان جنگلوں سے قافلوں کو, اسیروں کو لے جایا گیا, آبادیوں کے درمیان سے گزارا گیا اور پھر بازاروں اور درباروں میں کس طرح لے جایا گیا. یہ سب کچھ ہو گیا لیکن قرآن مجید کی وہ آیت یاد آتی ہے اس موقع پر کہ یہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھائیں, لیکن اللہ اپنے نور کو تمام کر کے رہے گا. آپ دیکھ لیجئے امام سجاد علیہ السلام کے ساتھ کربلا میں عصر عاشور جب خیموں کو غارت کیا جا رہا تھا اور اس کے بعد شام کے دربار تک حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کو قتل کرنے کی کتنی کوششیں کی گئیں, کتنی دھمکیاں دی گئیں, عملی طور پر جو ہے وہ حکم دیا گیا آپ کو قتل کرنے کا, بلکہ یزید کے دربار میں تو باقاعدہ آپ کو گھسیٹا جا رہا تھا, بالکل وہی والا منظر تھا جو مدینہ میں امام علی علیہ السلام کے ساتھ تھا کہ وہاں بیعت کے لیے لے جایا تھا جا رہا تھا, اور ادھر جناب فاطمہ زہرا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دست مبارک کو امام علی علیہ السلام کے کمر کے پٹکے میں ڈال دیا تھا, ادھر سے وہ ادھر کھینچ رہی تھی, ادھر سے وہ کہ اسی عالم میں آپ کے بازو مبارک اور پہلو مبارک پر کوڑے برسائے گئے تھے. لہذا اللہ نے اس نور کو بچایا اور نسل امام حسین علیہ السلام امامت کے عنوان سے آپ سے جاری و ساری ہوئی. تو بہرحال ان حالات کے ساتھ جب امام سجاد علیہ السلام مدینے میں وارد ہوئے ہیں تو اب آپ امام وقت ہیں, حجت خدا ہیں, ظاہر ہے کہ آپ نے امامت کرنی ہے, رہبری کرنی ہے, رہنمائی کرنی ہے. تو ایک کتابچہ ہے جو آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی حفظہ اللہ تعالی نے تحریر فرمایا ہے, مختصر سا کتابچہ ہے, آئمہ معصومین علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کے حوالے سے. تو اس میں آپ تحریر کرتے ہیں کہ علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ امام علیہ السلام نے مدینہ میں آتے کے ساتھ ہی درس فقہ اور درس حدیث, ان دو درسوں کا انعقاد کیا مسجد نبوی میں. اور ایک دن کا واقعہ لکھا ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام درس حدیث دیتے ہوئے اپنے نانا رسول اللہ کی حدیث بیان کر رہے تھے تو ایک نوجوان کھڑا ہوا اور اعتراض کرتے ہوئے کہنے لگا کہ رسول اللہ کی یہ حدیث ہو ہی نہیں سکتی. تو اب علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ امام سجاد علیہ السلام نے بیان کیا کہ اگر میں احادیث نبوی بیان نہ کروں تو لوگوں کو کس طرح پتہ چلے کہ دین کیا ہے, رسول اکرم کی حدیث کیا ہے, ان کا فرمان کیا ہے, ان کی شریعت کیا ہے اور ان کی سیرت کیا ہے, اور بیان کر رہا ہوں تو یہ اعتراض کیا جا رہا ہے. وہی مدینہ ہے نا کہ ما بمکہ والمدینہ عشرون رجلا یحبوننا, لیکن حجت خدا کا کام تو حجت تمام کرنا ہے. ظاہر ہے کہ جب تک امام باذن خدا بقید حیات ہیں آپ نے تو رہنمائی کرنی ہے, تبلیغ کرنی ہے, احکام کو نشر کرنا ہے. لہذا ان حالات کے باوجود آپ نے ابتدا کی درس فقہ اور درس حدیث کی. اور پھر شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں اپنی کتاب رجال میں اور دوسرے مؤلفین بھی جس میں اہل سنت کے مؤلفین بھی شامل ہیں کہ روز بروز آپ کے حلقہ درس میں آنے والوں کی تعداد بڑھتی رہی, یہاں تک کہ 160 سے زائد افراد آپ کے درس میں شریک ہونے لگے. یہ تو امام ہونے کی حیثیت سے ان حالات میں آپ کی یہ ایک کوشش ہے, یہ آپ کا ایک کارنامہ ہے. اس کے علاوہ ہمارا آپ جانتے ہیں کہ رسول خدا کی رحلت کے بعد جیسے جیسے اسلامی سرزمین کی سلطنت جنگوں کی وجہ سے بڑھتی چلی جا رہی تھی, مال غنیمت میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا اور مسلمانوں کے طرز زندگی میں بھی نمایاں تبدیلیاں آنے لگی تھی, تو آہستہ آہستہ جو ہے وہ یہ صورتحال ہونے لگی کہ جو مسلمانوں میں جو ایک سادگی تھی وہ سادگی ختم ہونے لگی اور سادگی کی جگہ پر جو ہے وہ رنگینیاں آنے لگیں اور لوگ بہت تیزی سے مال جمع کرنا, زیادہ سے زیادہ کنیزوں اور غلاموں کو خریدنا اور ایک آرام دہ زندگی کی طرف لوگ جانے لگے. حکمران طبقے سے لے کر اشرافیہ جو مشہور و معروف جو خاندان تھے, سر برآوردہ شخصیات تھی, یہ ان کا طرز زندگی تھا. لہذا جو دوسرا طبقہ غربا کا تھا، مسکینوں کا تھا، فقراء کا تھا، یتیموں کا تھا، ان کی حالت روز بروز ابتر ہوتی چلی جا رہی تھی. لہذا صرف مدینے کے بارے میں لکھا ہے کہ تا حیات امام سجاد علیہ السلام نے صرف مدینے میں 100 کنبوں کی کفالت فرما رہے تھے. 100 فیملیز، 100 خاندانوں کی آپ کفالت کر رہے تھے. روزانہ کا آزوقہ، کھانے پینا اور جو دوسرے اخراجات تھے ان کو برداشت کرتے تھے آپ. اور ان 100 فیملیز کے علاوہ جو دوسرے مستحقین دوسرے شہروں سے آتے تھے یا کسی کی ایمرجنسی میں کوئی پریشانی ہوتی تھی اس کو الگ سے آپ حل کرتے تھے. اور یہاں تک کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد جب مدینے میں بھی بغاوت ہوئی اور عبداللہ بن حنزلہ رحمۃ اللہ علیہ اس بغاوت کی قیادت کر رہے تھے کہ جنہوں نے مملکت شام میں جا کر یزید کی بدکاریوں کو اور فسق و فجور کو اپنی آنکھوں سے آ کر دیکھا اور مسلمانان مدینہ کو بیان کیا تھا، تو آپ اس بغاوت کی قیادت کر رہے تھے. اور ہم اور آپ جانتے ہیں کہ جب مسلم ابن عقبہ کو یزید نے مکہ اور مدینہ کی تاراجی کے لیے بھیجا تھا اور واقع حرہ پیش آیا، مکہ اور مدینہ میں آگ لگا دی گئی، وہی مکہ اور مدینہ کہ جس کی حرمت اور تقدس کو بچانے کے لیے امام حسین علیہ السلام نے ایسی غربت پر مشتمل، مظلومیت اور تنہائی پر مشتمل آپ نے ہجرت اختیار کی تھی. کیونکہ مکہ اور مدینہ کے تقدس کے حوالے سے باقاعدہ رسول اللہ سے احادیث ہیں جنہیں علامہ مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بیان کیا ہے. خلافت و ملوکیت میں آپ ملاحظہ کیجئے گا کہ اگر کوئی شخص مکہ اور مدینہ کے بارے میں یا ان دو شہروں میں رہنے والے مسلمانوں کو خوف اور ہراس میں مبتلا کرے، صرف اور صرف خوف و ہراس، قتل نہیں کرے، زخمی نہیں کرے، خوف و ہراس میں اگر مبتلا کرے تو اللہ تعالی ایسے شخص پر قیامت کے دن سیسا پلائے ہوا عذاب نازل کرے گا. چی جائے کہ مکہ اور مدینہ میں واقع حرم ہے، کیا مظالم ہے، دردناک داستان ہے جس سے ہم واقف ہیں. لہذا جب یہ بغاوت ہوئی اور گورنر مدینہ کو مہاجرین و انصار نے پناہ دینے سے انکار کر دیا، تو اب کچھ فیملیز ایسی تھیں جو پریشان حال تھی، کوئی بھی انہیں پناہ نہیں دے رہا تھا. تو اب روایت کے الفاظ ہیں کہ 400 فیملیز کو امام سجاد علیہ السلام نے پناہ دی کہ جس میں خاندان مروان کی خواتین بھی شامل تھیں. یعنی یہ مدینہ کا گورنر جو مروان خاندان سے تھا، عبد الملک بن مروان کے خاندان سے تھا، ان کا کزن تھا، اس کے بھائی وغیرہ مختلف شہروں میں حکومت کر رہے تھے، اس کے بیٹے، تو یہ جب پناہ کے لیے مدینے سے بھاگ رہے تھے اور انہیں پناہ نہیں مل رہی تھی تو ان کے ساتھ پورا ان کا خاندان تھا. تو امام سجاد علیہ السلام نے اسی گورنر مدینہ کو کہ فیملیز کو پناہ دی اپنے گھر میں، تو 400 فیملیز کو آپ نے اپنے گھر میں پناہ دی اور اس عزت و احترام کے ساتھ رکھا کہ باقاعدہ ایک خاتون کا جملہ نقل کیا گیا ہے کہ جب مدینہ میں امن و امان قائم ہوا اور یہ فیملیز اپنے اپنے گھروں کو جانے لگی تو ایک عورت روتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ جو عزت اور احترام فرزند رسول علی ابن الحسین کے گھر میں ہمیں ملا ہے، اتنی عزت اور اتنا احترام تو ہمیں اپنے باپ کے گھر میں بھی نہیں ملا. بہرحال یہ ہے آئمہ علیہ السلام کی سیرت. اور صرف یہی نہیں، جب یہ لوگ مدینے سے بھاگ رہے تھے، کہیں پناہ نہیں مل رہی تھی، تو شام تک کا سفر تھا، ان کے پاس غلہ اور اناج نہیں تھا، تو جب یہ مدینے سے باہر آبادی سے نکلے ہیں کہ جس وقت حضرت امام زین العابدین علیہ السلام اپنے کھیتوں میں کام کر رہے تھے، زمینوں پر کام کر رہے تھے، تو جب یہ لوگ بھاگتے ہوئے انہوں نے چاہا کہ غلہ اور اناج لے لیں، تو یہ تو امام کو جانتے تھے، یہ سمجھتے تھے کہ امام نہیں جانتے، لہذا یہ قریب گیا اور کہا کہ ہمیں جو ہے وہ جانا ہے اور ہمارے پاس غلہ اور اناج نہیں ہے، لہذا اب یہ پیسے لے لیں اور یہ غلہ اور اناج ہمیں دے لیں۔ تو امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بھی بے بس اور لاچار ہو اور وہ مستحق ہو تو ہم اس کی مدد کرنے کے لیے پیسے نہیں لیتے، یہ لو اور جاؤ۔ تو کہنے لگا کہ علی ابن الحسین آپ نے پہچانا نہیں، تو امام علیہ السلام نے یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ اپنے باپ اور بھائی کے قاتل کو قوم نہیں پہچانے گا، میرے زخموں پر نمک مت چھڑکو، تم اس وقت اس حالت میں ہو اور ہم اہل بیت کا اخلاق اس بات کو گوارا نہیں کرتا، لہذا یہ اناج غلہ لو اور یہاں سے جتنی جلد ہو سکتا ہے چلے جاؤ میری نگاہوں کے سامنے سے۔ یہ ہے، لہذا مزید واقعات یہ ملتے ہیں کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام، ظاہر ہے کہ آپ محنت اور مشقت کرتے تھے، زمینیں تھیں آپ کی، باغات تھے، تو یہ جو مدینے میں 100 کنبوں کی کفالت کر رہے تھے، کس طرح کر رہے تھے؟ اس کفالت کو شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی کتاب میں بیان فرمایا ہے اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بیان کیا ہے کہ 100 خاندانوں کی کفالت کر رہے تھے۔ کس طریقے سے؟ بس وہ ہمارے لیے مقام عبرت ہے کہ ہم امام کے چاہنے والوں کا خدمت کرنے کا انداز کیا ہوتا ہے اور امام کا کیا انداز ہے۔ تحریر یہ ہے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام رات کی تاریکی میں چہرے پر نقاب ڈال کر نکلا کرتے تھے، اب چاہے یہ راتیں گرمیوں کی راتیں ہوں یا سردیوں کی راتیں ہوں، یہاں تک کہ بارش ہو رہی ہو، اس وقت بھی امام علیہ السلام چہرے پر نقاب ڈال کر نکلتے تھے، اور واقعات بھی ہیں کہ اس نکل رہے تھے اور آپ کے چاہنے والے نے کہا کہ یہ آپ کہاں جا رہے ہیں، کہا میں سفر پہ جا رہا ہوں، تو کہا کہ آپ کو زحمت ہوگی یہ بار جو ہے وہ میں اٹھا لوں، تو امام علیہ الصلوۃ والسلام ان غریبوں مسکینوں اور یتیموں کی مدد کرنے کے لیے رات کی تاریکی میں اپنے پشت مبارک پر وہ کھانا، وہ اناج اور غلہ اور وہ غذا لے کر جو ہے وہ آپ جاتے تھے۔ تو امام نے اپنے اس صحابی اور چاہنے والے کو نہیں دیا، حالانکہ بارش بھی ہو رہی تھی، تو آپ نے فرمایا میں سفر پر جا رہا ہوں اور مجھے ڈسٹرب نہیں کرو، میرے مزاحم نہ بنو۔ پھر چند دنوں کے بعد جب ملاقات ہوئی تو امام نے فرمایا کہ اس سفر سے مراد سفر آخرت ہے، ہم اور آپ مسلسل حالت سفر میں ہیں، اور میں اس سفر کے لیے زاد راہ لے کر جا رہا تھا ان غریبوں اور مسکینوں کی مدد کے عنوان سے، یہ مدد کرنا جو ہے وہ زاد راہ ہے، زاد آخرت ہے، اور ظاہر ہے کہ زاد آخرت جو ہے وہ ہر شخص کو خود ہی جمع کرنا ہے، لہٰذا اس لیے میں نے تم سے مدد نہیں لی۔ تو اب ایک جملہ کہہ کے میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں کہ جب آپ اس محلے میں پہنچتے تھے کہ لکھا ہے کہ اکثر افراد دروازے پر یا دروازے کے پیچھے کھڑے ہو کر آپ کے آمد کا انتظار کرتے تھے، تو جب امام کی آہٹ سنتے تھے اور دور سے دیکھتے تھے کہ آ رہا ہے آنے والا، انہیں نہیں معلوم تھا کہ کون آ رہا ہے، تو وہ ایک جملہ کہتے تھے، اور یہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ واقعا میں نے بھی جب پہلی مرتبہ پڑھا تو میں رو دیا، رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ بوری والا آ گیا، یعنی رات کی تاریکی ہے اور چہرے پر نقاب ہے، اور زندگی بھر چاہے گرمیوں کی راتیں ہوں، سردیوں کی راتیں ہوں، بارشوں کی راتیں ہوں، امام علیہ السلام ہمیشہ زندگی بھر اسی حالت میں اس محلے میں داخل ہوتے تھے۔ وہ تا دم شہادت پہچان ہی نہیں سکے کہ یہ شخص ہے کون، لہذا بس وہ یہ جانتے تھے کہ ایک شخص آتا ہے اپنے کندھوں پر بوری رکھ کر، لہذا یہ مشہور ہو گیا بوری والا آیا آ گیا، اور پھر وہ جلدی جلدی دروازے پر آ جاتے تھے غذا لینے کے لیے، کھانا لینے کے لیے، غلہ اور اناج لینے کے لیے۔ یہ تو درس و تدریس و تبلیغ و نشر احکام کے حوالے سے، ایک امام وقت ہونے کے حوالے سے، اور غریبوں، مسکینوں، محروموں، چاہے وہ آپ کے ساتھ بد اخلاقی کرنے والے اور آپ پر ظلم ڈھانے والے ہی کیوں نہ ہو، یہ آپ کی ایک اجتماعی سیرت ہے، یہ آپ کی زندگی کا یہ اجتماعی پہلو ہے۔ اب ہم آئے عبادت کی طرف، تو اگرچہ وہ آپ کی عبادتیں ہیں، خدا کے حضور میں آپ بندگی انجام دے رہے ہیں، لیکن اس میں بھی کیا ایک اجتماعی پہلو ہے، اور وہ یہ کہ کچھ واقعات ہیں آپ کی عبادت کے روحانی اور معنوی اور نورانی اثرات کے حوالے سے، کہ کس طرح لوگوں کے قلوب پر وہ آپ کی عبادتوں کے، آپ کی گریہ زاری کے اور آپ کے تقویٰ کے، خشوع و خضوع کے لوگوں کے دلوں پر وہ اثر انداز ہوئے۔ یعنی ایک فضیلت آپ کی علمی ہے جو لوگوں کے دلوں پر اثر انداز ہو رہی ہے، چاہے وہ امام احمد ابن حنبل ہو یا امام شافعی ہو یا امام ابو حنیفہ ہو، ان کے جملے ہیں باقاعدہ علمی فضیلت اور پوری دنیا کے تمام انسانوں پر علمی حوالے سے، برتری کے حوالے سے، کہ میں نے اپنی زندگی میں، یہ امام ابو حنیفہ اور دوسروں کے اقوال ہیں، کہ میں نے اپنی زندگی میں علمی حوالے سے ان سے زیادہ با فضیلت شخص کوئی نہیں دیکھا۔ لہذا اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ عبادتوں کے حوالے سے چند ایک مختصر سے واقعات ہیں، مثال کے طور پہ وہ ہم اور آپ بچپن سے سنتے چلے آ رہے ہیں کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں کہ اتنے میں گھر میں آگ لگ گئی، چاروں طرف سے شور ہے آگ آگ کا، اور اس وقت آپ نماز میں حالت سجدے میں تھے، آپ نے سر نہیں اٹھایا یہاں تک کہ آگ بجھ گئی، بجھا دی گئی۔ نماز تمام ہونے کے بعد لوگوں نے پوچھا کہ کس چیز نے آپ کو نماز پڑھنے سے روکا، تو آپ نے فرمایا قیامت کی آگ نے۔ یا اسی طرح آپ نماز پڑھ رہے ہیں، بچہ کنویں میں گر گیا، گھر والوں کی چیخ و پکار کی آواز بلند ہوئی، مگر آپ اسی انہماک کے ساتھ، کہ جس انہماک کے ساتھ آپ کے دادا نماز پڑھا کرتے تھے، کہ جب آپ کے پائے مبارک میں تیر لگا ہے اور آپ اذیت میں ہیں، کرب میں ہیں، رسول اللہ سے پوچھا گیا، نفس رسول کہیں یا نفس علی کہیں، جب نفس ہو گئے تو ایک ہی بات ہے، تو نفس رسول کے بارے میں جب وہ نفس علی سے پوچھا گیا کہ کیا کیا جائے، تو کہا جب علی ابن ابی طالب نماز کی حالت میں ہو، اس سخت نکال لینا. اس واقعے کو بھی آپ کے ذہن میں لانا چاہتا ہوں کہ جب ایک مرتبہ جناب سلمان در جناب سیدہ کو کھٹکھٹایا اور پریشانی کے عالم میں کہا کہ اے سیدہ، علی کو میں اس حالت میں دیکھ کر آیا ہوں کہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ روح نکل گئی ہے. جناب سید علیہ السلام نے پوچھا کہ علی کو کہاں دیکھا اس حالت میں؟ کہا محراب عبادت میں. کہا کہ محراب عبادت میں علی کی یہی کیفیت ہمیشہ ہوتی ہے. لہذا یا مثلا وہ واقعہ جو ہم اور آپ کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ دوران نماز اژدہا گزر رہا تھا اور آپ کے پائے مبارک پر ڈنک بھی مارا. دیکھیے یہ ہے وہ تاریخی حقائق جو صرف قیامت تک آنے والے محبان اہل بیت ہی کے نہیں لی، بلکہ جتنے بھی وہ انسان جو طالب حقیقت ہیں، طالب حق ہیں، ان کے لیے یہ مشعلِ راہ ہیں، ان کے قلب اور دل و دماغ پر اثرات مترتب کرتے ہیں یہ واقعات. یا مثلاً وہ واقعہ کہ جب آپ غلاف کعبہ کو پکڑ کر گریا زاری کرتے رہے اور رات گزر گئی، دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں. یا مثلاً صحن خانہ کعبہ میں سجدے میں رات گزر گئی اور اتنا گریا زاری کیا کہ آپ پر غش طاری ہوا. جناب ابن طاؤس کا واقعہ کہ آپ جب امام علیہ السلام ہوش میں آئے ہیں تو آپ سے کہا گیا کہ آپ تو فرزند رسول اللہ ہیں، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ میں رشتہ نہیں ہے، رشتے کی کوئی حیثیت نہیں. یہی وہ چیز تھی کہ جب وضو کے وقت آپ کا چہرہ زرد ہو جایا کرتا تھا، لوگوں نے پوچھا کہ وضو کے وقت آپ کی یہ حالت کیوں ہو جاتی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اس لیے کہ میں ایک ایسی ہستی کی بارگاہ میں جا رہا ہوں کہ جو مقام جبروت پر فائز ہے. یا مثلا جب نماز کے لیے آپ اپنے آپ کو آمادہ کرتے تھے تو آپ کا جسم و بدن کانپ رہا ہوتا تھا، اور اس سے جواب سے سوال کیا گیا کہ آپ پر یہ کیفیت کیوں طاری ہوتی ہے، تو آپ فرماتے تھے کیا تم نہیں جانتے کہ کس ہستی سے ہم کلام ہونے جا رہا ہوں. لہذا یہ اقوال ہیں جو حقیقت میں ان واقعات کا، اقوال کا، اس سیرت کا بچ جانا ایک معجزے سے کم نہیں ہے. ان سیرتوں کو مٹانے کے لیے، ان کتابوں کو نابود کرنے کے لیے کتنی کوششیں ہوئی ہیں بنو امیہ اور بنو عباس کے دور میں، لیکن بات وہی ہے کہ یہ نور کو اپنے پھونکوں سے بجھانا چاہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس نور کو تمام کر کے رہے گا. لہذا یہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے مختلف گوشے ہیں جو بہت ہی اختصار کے ساتھ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے. چاہے آپ کی سیرت کے یہ گوشے اجتماعی پہلو رکھتے ہوں یا انفرادی پہلو رکھتے ہوں، لیکن اس میں جاذبیت، کشش اور یہ پہلو اتنے مؤثر ہوئے کہ ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں کہ یہ ظالم و جابر اور فاسق و فاجر حکمران اپنے تخت حکومت کے ذریعے، اپنی فوج اور اقتدار کے ذریعے لوگوں کی گردنوں پر حکومت کر رہے تھے، اور فرزند رسول کی حکومت لوگوں کے دلوں پر قائم تھا. چاہے ہم اس لوگوں کی دلوں کی محبتوں کو امام علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادتوں کے حوالے سے دیکھنا چاہیں، آپ کی تقوی پرہیزگاری یا علمی برتری کے حوالے سے دیکھنا چاہیں، یا جو آپ نے ہر شخص کے ساتھ، ہر مستحق کے ساتھ آپ نے مدد کی، یا مثال کے طور پہ وہ واقعہ جو باقاعدہ اہل سنت کی کتابوں میں بھی درج ہے، طبقات ابن سعد میں بھی، کہ جب عبد الملک بن مروان کا شام میں انتقال ہوا، اس کی موت واقع ہوئی، اور نئے آنے والے اموی حکمران نے گورنر مدینہ کو معزول کیا اور نئے گورنر کا انتخاب کیا، تو اس معزول شدہ حکمران کو ایک ستون سے باندھ دیا گیا اور کہا گیا کہ اس نے جس پر ظلم کیا ہے وہ آ کر بدلہ لے لے، اور اگر کچھ اس سے طلب کرنا ہے تو وہ لے لے. امام زین العابدین علیہ السلام کو جب خبر ہوئی تو آپ نے اپنے بیٹے سے بھی فرمایا، اپنے غلاموں اور خدمت گزاروں سے بھی فرمایا، اور اپنے چاہنے والوں سے بھی فرمایا کہ خبردار، خبردار اس سے جو ہے وہ کسی بھی چیز کا مطالبہ نہ کرنا. کیوں؟ اس لیے کہ دادا کی وصیت یاد آ گئی کہ جو شخص بھی اتنا اکیلا ہو کہ خدا کے علاوہ کوئی اور اس کا نہ ہو تو اس سے تعرض نہ کرنا. تو امام نے فرمایا کہ شخص کی حالت یہ کہ اس کے ہاتھ اور پیر بندھے ہوئے ہیں، اور ہر شخص اس سے مطالبہ اور بدلہ لینے کے لیے آماد و تیار ہے. لہذا اس نے ہمیں اذیتیں دی، اس نے ہمیں تکلیفیں دی، ہم نے برداشت کیا، لیکن آج اللہ نے اسے اس حالت میں رکھا ہے. تم جیسا کرو گے تمہارے سامنے بھی ویسے ہی آئے گا. لہذا اللہ نے خود اس طرح سے حجت تمام کر دی، خود اس پر بھی اور دنیا والوں پر بھی مقام عبرت بنا دیا، نشان عبرت بنا دیا. لہذا اس کی نصیحت کے لیے اور معاشرے کی نصیحت کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اسے اس سے زیادہ اس کے نفس کو مجروح نہ کرو، اس سے زیادہ اسے نفسیاتی طور پہ اذیت اور تکلیف میں مبتلا نہ کرو. لہذا امام علیہ السلام کا جب اس کے پاس سے گزر ہوا تو آپ نے اسے سلام کیا، اور اس کا یہ جملہ ہے، اور اس کے بعد پھر امام علیہ السلام نے پیغام بھیجوایا کہ اب تمہیں لوگوں کے حقوق دینے پڑیں گے، تم نے بہت کرپشن کی تھی، تو اگر حقوق دینے کے وقت میں اگر پیسوں کی کچھ کمی ہو تو میں اس کمی کو پورا کرنے کے لیے تیار ہوں. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ جو تاریخ اور یہ جو سیرت اور یہ جملے جو زندہ ہیں، یہ ہر دور کے زمانے اور اس زمانے میں لوگ رہنے والے لوگوں کو زندہ کرنے کے لیے، یہ سیرت اور یہ اقوال ہمیں زندگی اور حیات دینے کے لیے ہے. لہذا اب اس کا جملہ جو ہے وہ ہمیں تاریخ میں ملتا ہے، اس کا جملہ یہ ہے، وہ یہ کہتا ہے، واللہ اس پورے مدینے میں مجھے سب سے زیادہ ڈر اور خوف علی ابن الحسین سے تھا کہ میں نے اسے بہت اذیت اور بہت تکلیفیں دی تھیں. پھر اس کے بعد جملہ کیا کہا، اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، مگر خدا بہتر جانتا ہے کہ اپنی رسالت یعنی جانشین رسالت کو کہاں قرار دے. رسول اللہ کا برحق جانشین ہونا. اللہ لہذا یہ وہ پاک و پاکیزہ روحانی، معنوی، نورانی اور پیار و محبت و الفت پر مشتمل انتہائی جاذب نظر اور پرکشش، دلوں پر اثر انداز ہو جانے والی یہ آپ کی سیرت تھی، کہ جس کے دو اثرات تھے، دو مختلف اثرات تھے. لوگوں کے دل آپ کی طرف کھینچے چلے جا رہے تھے، اور دوسری جانب جو جابر و ظالم اور فاسق و فاجر جبر و تشدد پر مبنی حکومت کرنے والے حکمران تھے ان کا حسد بڑھتا چلا جا رہا تھا. لہذا ان دونوں کے اثرات ظاہر ہوئے. ظالم و جابر حکمران کی جانب سے بوس و حسد و کینہ جو انہیں اپنے اسلاف سے ملا تھا اس طرح ظاہر ہوا کہ جس سواری پر آپ سوار ہوتے تھے اس پر زہر مل دیا گیا, اور جب آپ سوار ہوئے تو یہ زہر بہت تیزی کے ساتھ آپ کے جسم مبارک نے سرایت کیا اور بہت ہی کرب و تکلیف اور اذیت کے ساتھ امام سجاد علیہ السلام کی شہادت واقع ہوئی ہے. اور لوگوں پر کون سا اثر ظاہر ہوا کہ جیسے ہی آپ کی شہادت کی خبر مدینے میں پھیلی ہے تو اب تاریخ کے یہ الفاظ ہیں کہ پورا مدینہ اس طرح سوگوار ہوا ہے کہ ایسا لگتا تھا کہ آج رسول اللہ کی رحلت ہوئی ہے, یا اس طرح سوگ ہوا ہے مدینے میں کہ ایسا لگتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد جب امام سجاد آل رسول کے ساتھ آئے ہیں اسیر ہونے کے بعد اور پورے مدینے والے مرد و زن اور معصوم بچے اور نوجوان سروں کو پیٹتے ہوئے اور خاک ڈالتے ہوئے جب مدینے سے باہر آپ کا استقبال کرنے کے لیے نکلے اور پورا مدینہ سوگوار تھا, ایک مرتبہ پھر امام سجاد علیہ السلام کی شہادت کے موقع پر اس دن بھی یہ منظر نظر آتا ہے, یہاں تک کہ جو غیر مسلم ہیں انہوں نے بھی اپنا کاروبار بند کر دیا, پورا مدینہ سوگوار ہے اور امام باقر علیہ السلام کی خدمت میں تعزیت کے لیے آ رہے ہیں. میں کہوں گا یا امام آپ تو سید الشہداء کے فرزند ہیں, آپ کا جسم مبارک بھی زندہ ہے اور روح بھی یہ منظر دیکھ رہی ہوگی, عجب نہیں کہ ایک مرتبہ پھر آپ کو کربلا کے وہ مناظر یاد آئے ہو اور یہی فرمایا ہو اشرف اشرف اشرف, ارے کس شان و شوکت کے ساتھ میری نماز جنازہ تشییع جنازہ اور تدفین ہوئی ہے, مگر بابا کی مظلومیت آئے بے گور کفن لاشا خاک کربلا پر پڑا رہا اور سر مبارک نوکے نیزے پر بلند تھا اور کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام نبی زادیوں کے ہمراہ. فلا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.